الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم تحقیق تمہارے پاس رسول آئے تم میں سے عزیز علیہ ما عنتم تمہارے غم اس کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں جب تمہیں غم پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے حریص علیکم اور تمہاری خیر خواہی کے اوپر وہ بڑے حریص ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مومنین کے ساتھ وہ بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کا غم کتنا تھا آپ کتنے نرم دل تھے کتنے خدا ترس تھے اور کتنا اس بات کی فکر کرتے تھے کہ دوسرے کو بھلا ملے اور یہی تعلیم آپ نے صحابہ کو بھی دی حدیث مبارکہ میں ہے اللہ رب العزت جس بندے سے خوش ہوتے ہیں اس کو نرم دل عطا فرما دیتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نرم دل وہ کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اس کو دیکھ نہیں سکتے اور کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں سنگ دل سے کیا مراد پتھر دل ان کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ایسے بے حس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہوتے وہ حیوان ہے جس کے دل میں احساس کرنے والا جس کے سینے میں دل ہو وہ انسان ہے دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے خیرخواہی کرے بھلا کرے دوسرے کے غم کو غم سمجھے دوسرے کی تکلیف کو تکلیف محسوس کرے وہ صحیح معنوں میں انسان ہے اس کے اندر انسانیت ہے چنانچہ ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے چڑیا کے وہ بڑے رنگ برنگ تھے خوبصورت تھے چڑیا کہیں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی بچے اکیلے تھے انہوں نے بچے اٹھا لیے تھوڑی دور آگے چلے تو پیچھے چڑیا بھی آ گئی اب وہ چڑیا ان کے سر کے اوپر اڑتی رہی چکر لگاتی رہی وہ صحابی نہیں سمجھے کہ یہ چڑیا چاہتی کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چڑیا ان کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی اس صحابی نے چڑیا کو بھی پکڑ لیا اب سب کو لے کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے تو اس صحابی نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ ماں تھی اس کو بچوں سے پیار ہے جب یہ دانہ لے کے اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو بچوں کو نہیں پایا تو یہ تڑپ گئی کہ میرے بچے کہاں گئے اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلی تو تمہارے ہاتھ میں سے بچوں کو دیکھا تمہارے سر پہ چکر لگاتی رہی اور تم سے فریاد کرتی رہی کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو تم نہیں سمجھے تو کچھ دیر کے بعد اس چڑیا نے خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا کہ پکڑنا ہی ہے تو بچوں کے ساتھ مجھے بھی پکڑ لو میں گرفتار تو ہو جاؤں گی اپنے بچوں کے تو ساتھ رہوں گی نا تو فرمایا کہ دیکھو یہ ننھی سی جان ہے اور اس کے اندر بھی بچوں کی ایسی محبت ہے مامتا ہے اس لیے تم ان ماں بچوں کو تکلیف نہ دو جس घोंसले से तुम लेके आए हो उसी घोंसले में इनको वापस पहुंचा के आओ। तो साहबी ने नबी रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल, जानवरों पर तरस खाने में भी हमें सवाब मिलेगा? तो नबी रसूल ने फरमाया, हाँ, हर गीले जिगर के लिए। हर गीला जिगर से क्या मुराद? जो जिंदा है, जिसके दिल, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है, उसके ऊपर तुम तरस खाओगे तो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो। लेकिन अगर जानदार है तो उसके ऊपर तरस खाओगे तो उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता फरमाएंगे। इसी हदीस मुबारका में है, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर रहम नहीं फरमाते। जो बेरहम इंसान होता है अल्लाह ताला उसके साथ सख्ती का मामला फरमाएंगे। हदीस मुबारका में नबी साहब ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमून यरहमहुमुर रहमान, कि जो रहम करने वाले लोग होते हैं उन पर रहमान रहम फरमाता है। इरहमू मन फिल अर्द, तुम जमीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और एक हदीस पाक में नबी सामने फरमाया, ला तंज़ाउर रहमत इल्ला मिन शकील, कि रहमत जुदा नहीं होती मगर उस शख्स से जो बदबख्त होता है। जो बदबख्त इंसान होता है उसके दिल से रहमत निकल जाती है, वरना बंदे के दिल से रहमत नहीं निकलती। जो अच्छा इंसान हो, नेक बख्त हो, उसके दिल में जरूर रहमत होती है, वो दूसरों के साथ खैर का मामला करता है। इसीलिए कमजोर के साथ इंसान को हमदर्दी होनी चाहिए, बूढ़े के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। नबी रसूल ने इरशाद फरमाया, فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, कि तुम्हें अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाता है और तुम्हारी मदद करता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से, बच्चों की वजह से और बूढ़ों की वजह से हमें रिज़्क़ दिया जाता है। अगर जवानों की परख का मामला होता तो हमारे काम ऐसे हैं कि अल्लाह ताला हमें पीने को एक घूंट पानी न देते। जो कुछ मिल रहा है ये कमजोरों की वजह से, औरतों की वजह से, बच्चों की वजह से, या बूढ़ों की वजह से, या बीमारों की वजह से मिल रहा है। इसलिए बंदे को चाहिए कि घर के छोटों के ऊपर रहम करे, औरतों के साथ नरमी का मामला करे, बच्चों पर रहम करे, उनके साथ शफकत करे, मोहब्बत दे उनको। बाज माँ बाप देखे हैं कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं होती। मोहब्बत प्यार से बच्चों को जैसे ढाल लिया जाए वो बच्चे ढल जाते हैं, सख्ती से बच्चे उल्टा बिगड़ जाते हैं, नाफरमान बन जाते हैं, माँ बाप के कंट्रोल से भी निकल जाते हैं और दीन से भी दूर हो जाते हैं। तो सख्ती बराए सख्ती अच्छी चीज नहीं होती, नरमी ज्यादा बेहतर है। हदीस मुबारक सुन लीजिए कि सहाबी कहते हैं, मार आई तो अहदन कान अरहम बिल अयाल मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा बढ़कर अपने घर वालों के लिए रहम करने वाला और कोई बंदा नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा अपने अहले खाना पर मेहरबान थे, औरतों पर भी, बच्चों पर भी, घर के हर हर फर्द के ऊपर मेहरबान थे। शरीयत ने सख्ती की इजाजत दी है मगर उस वक्त जब मामला हद से बढ़ने लगे, उस वक्त सख्ती की इजाजत दी है, वरना आम हालात में मोहब्बत प्यार से इंसान अपने घर के मामलात को सुलझाए तो बात सुलझ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम दूसरे का इतना ख्याल रखते थे कि हदीस पाक में है, नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, औरतों के पीछे की जहां मर्दों की सफे खत्म होती थी उससे पीछे औरतों का हिस्सा था, बाबुन निशा था वहां पर, तो वहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज को मुख्तसर कर दिया। और फिर बाद में नबी सामने फरमाया कि मेरा दिल चाहता था कि मैं नमाज लंबी पढ़ूं मगर चूंकि एक बच्चा रो रहा था, उस बच्चे के रोने पर उसकी मां का दिल दुख रहा होगा, इसलिए मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। तो रहमतुल्लिल आलमीन, जो इमामुल अंबिया है, जो रब्बे करीम के महबूब हैं, वो नमाज को लंबा करना चाहते हैं مگر ایک بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتے ہیں, تو ہمیں اپنے بچوں کے اوپر کیوں مہربانی نہیں کرنی چاہیے؟ ایک حدیث مبارکہ میں خواب و خسیرہ, خسارہ پا لیا, نقصان اٹھا لیا اس بندے نے, من لم یجعل اللہ تعالی فی قلبہ رحمتا للبشر, جس کے دل سے اللہ نے بشر کے لیے رحمت کو نکال لیا ہو, یعنی دوسرے بندوں کے لیے جس کے دل سے رحمت کو نکال لیا, وہ بندہ تو برباد ہو گیا, اس کو تو نقصان ہو گیا, اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا کہ اس کے دل سے اللہ نے رحمت ہی کو نکال لیا. آج کل ہم اپنے معاشرے میں بعض جگہوں پر سختی دیکھتے ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ عام طور پہ دیکھا ہے کہ حفظ کی کلاس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, 7 سال 5 سال 10 سال کی عمر کے. اب وہ چھوٹے بچے بیچارے سہم جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ان کو سبق اچھی طرح یاد ہوتا ہے, وہ گھر میں اپنے ماں یا باپ کو سنا کے سبق جاتے ہیں, ٹھیک سناتے ہیں. استاد کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو استاد کے روب کی وجہ سے وہ بھول جاتے ہیں. اب استاد اگر نرمی سے ان کو نہ سکھائے تو وہ بچے پھر غلطی کرتے ہیں, اور اگر استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو تو پھر اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے قاری حضرات پھر بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بہت بری عادت ہے, انتہائی بری عادت ہے. چھوٹے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, مارنے سے الٹا بچے بگڑ جاتے ہیں, ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, ان کا ذہن کام نہیں کرتا. جو بچہ ایک منٹ میں لائن یاد کر لیتا تھا وہ ایک گھنٹے میں بھی لائن نہیں یاد کر سکتا, ان کے سبق رک جاتے ہیں, اور پھر دو دو مہینے تین تین مہینے سبق رکا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بچے کو کہتے ہیں نہیں پیچھے یاد کرو پھر آگے چلیں گے. بھئی سبق روکا کیوں, سبق روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پیچھے سے سبق یاد نہیں تھا تو اس سے ایک کی جگہ دو پارے سن لیتے, دو کی جگہ تین پارے سنتے ایک دن میں. زیادہ پڑھنے سے بچہ جلدی یاد کر لیتا ہے, مارنے سے یاد نہیں کرتا. سختی کرنا اس کا حل نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بیرون ملک میں, عالم ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ان کی بیوی بھی عالمہ ہے. انہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا شروع کیا. اب بچے نے 6-7 پارے یاد کر لیے, پھر بچے کو پیچھے پاروں میں غلطیاں آنے لگ گئیں, تو ان کے استاد صاحب نے اس کا سبق بند کر دیا کہ پیچھے یاد کرو پہلے, بعد میں تمہیں سبق دیں گے. اب جب کئی دن بچے کو سبق نہ ملا تو اس کا انٹرسٹ لیول جو تھا وہ نیچے آتا گیا, اس کو یاد کرنے سے کوئی مزہ ہی نہ رہا. اب استاد نے سختی کرنی شروع کر دی, کبھی اس کے کان کھینچے, کبھی اس کو سب کے سامنے ڈانٹا. اب ان ملکوں میں مار تو نہیں سکتے مگر ڈانٹ ڈپٹ تو کر ہی سکتے ہیں نا, تو انہوں نے کرنی شروع کر دی, تو بچہ بے دل ہو گیا. جب لوگوں کے سامنے, پوری کلاس کے سامنے بچے کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تو بچے نے کہا کہ امی میں نے قاری صاحب کے پاس نہیں جانا. اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم بچے کو کیسے حافظ بنائیں. میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا تو ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں عالمہ ہوں, میں اپنے بچے کو گھر میں یاد کروا لیتی ہوں. انہوں نے بچے کو گھر میں یاد کروانا شروع کر دیا. اب جب بچے کو گھر میں یاد کروانا شروع کیا تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے, بچہ اتنا اس کی وہ اتنا روب میں نہیں آتا, مائیں اللہ میاں کی گائیں, وہی ہوتا ہے معاملہ. تو اب کیا ہوا کہ بچے نے ماں کو بھی سبق سنانا ہوتا تو وہ یاد نہ کرتا, اور جب یاد نہ کرے تو غلطیاں آتی ہیں. اب جب غلطیاں آنے لگی تو ماں نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا. ایک مہینے تک وہ اپنی امی سے ڈانٹ کھاتا رہا, ایک مہینے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ میں نے امی سے بھی نہیں پڑھنا. پھر باپ نے کہا کوئی بات نہیں, میں اس کو سنبھال لوں گا, مجھ سے ڈرتا بھی ہے, یاد بھی کرے گا سبق. تو باپ نے کہا میں آپ کو یاد کرواؤں گا. اس نے باپ کو چند دن تو ٹھیک سنایا مگر پھر غلطی آ جاتی ہے, غلطی آنے لگی تو والد نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا. اب وہ کہے کہ مجھے سبھی ڈانٹتے ہیں, استاد بھی ڈانٹتا تھا, ماں بھی ڈانٹتی ہے, ابو بھی ڈانٹتا ہے. وہ کہے تیری غلطی آتی ہے. بچہ کہے ابو اگر ایک غلطی پہ آپ اتنا ڈانٹتے ہیں तो जो मैं कई कई रकू बगैर गलती के सुनाता हूं तो मुझे इतने अप्रिशिएट भी तो करें ना, वो तो आप करते नहीं है, डांट डांट अब बस। हद तक एक दिन बच्चे ने कह दिया नहीं मैं हाफिज बन ही नहीं सकता, मैं हाफिज नहीं बनता। अब जब बच्चे ने इनकार कर दिया कि मैं हाफिज बन ही नहीं सकता तो माँ बाप को फिक्र लाग हुई, बच्चे को कैसे संभालें। वो उसको लेके उमरे पे आ गए, उमरे पे उन्होंने मेरे सामने मसला रखा कि जी बच्चा है जहीन बहुत है, क्लास में फर्स्ट आता है, स्कूल में हिफ्ज के बारे में कहता है कि जी मैं तो हाफिज बन ही नहीं सकता इसलिए मैंने नहीं बनना। मैंने बच्चे से बातचीत की तो मुझे पता चल गया कि मसला क्या है। मैंने कहा अच्छा मैं आप लोगों का मसला हल करवाता हूं। मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा कि पहली बात तो मैं माँ बाप से ये वादा लेता हूं कि आप लोग आज के बाद बच्चे को कभी भी नहीं डांटेंगे। वाले ने भी वादा किया, उसकी वालदा ने भी वादा किया। अब जब उन्होंने वादा किया तो फिर मैंने बच्चे को कहा कि देखो भाई मैंने आपके वालदेन को डांट से मार से तो रोक दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी आ गई। अब रही बात यह कि कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है पूरी करें। उसने कहा जी क्या जिम्मेदारी है। मैंने कहा जिम्मेदारी यह है कि आपने एक पारे को दिन में 3 दफा पढ़ना है। बार बार पढ़ना है ना तो पढ़ो भाई, कोई मसला नहीं। उसने कहा जी कोई बात नहीं मैं 3 दफा पढ़ लूंगा। अब उसने एक पारे को सुबह दोपहर शाम दिन में 3 मरतबा पढ़ना शुरू कर दिया। वालिद को मैंने कहा कि देखो इसकी अगर 10 गलतियां निकले तो भी कुछ नहीं कहना, 50 गलतियां निकले तो भी कुछ नहीं कहना, 100 गलतियां पारे में निकले तो भी आपने कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपने गलती बता देनी है कि बच्चा तुम ये गलत पढ़ रहे हो, ठीक ये है, बस इससे आपने सुनना है। लेकिन ये दिन में 3 दफा पारा आपको सुनाएगा। फिर मैंने माँ बाप को समझाया कि देखो जितना ये बार बार पढ़ेगा ना उतना इसकी गलतियां ऑटोमेटिक खत्म होती जाएंगी, तो बार बार पढ़ना इसका इलाज है, डांट डपट करना इसका इलाज नहीं है। आप देखें कभी सूरह फातिहा में गलती आई, कभी नहीं आती, क्यों नहीं आती, बार बार पढ़ते हैं, हर बंदे को याद होती है, गलती का इम्कान ही नहीं होता। इसी तरह जब बार बार कुरान पाक को पढ़ा जाए तो फिर गलती का इम्कान खत्म हो जाता है। चुनाचे वालदेन ने उसको कह दिया कि भाई 100 गलतियां भी आई तो हम नहीं डांटेंगे। बच्चा हैरान था, पहले एक गलती पे इतनी मेरी बेइज्जती होती थी, अब 100 गलतियों पे भी कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, बस तुम पढ़ो सही। बच्चे ने पढ़ने का वादा कर दिया, उस वालिद ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान देखें 8 महीने में उस बच्चे ने पूरा कुरान पाक याद कर लिया, पूरा कुरान, जिसका सबक 8 महीने से रुका हुआ था, एक लाइन आगे नहीं उस्ताद दे रहा था कि जी इसका सबक कच्चा है, अब अगले 8 महीने में उसने पूरा कुरान पाक याद कर लिया। फिर उसके वालिद ने मुझे फोन किया, हजरत अब तो उसके कुरान पाक के साथ मोहब्बत का ये हाल है, हम लोग गाड़ी ड्राइव करके दूसरे शहर जा रहे होते हैं, वो कार में बैठा हुआ अपनी मंजिल पढ़ रहा होता है। मैंने कहा ये तरीका है बच्चे को कुरान पाक याद करवाने का, मार तरीका नहीं है इसका, तो मार नहीं प्यार ये तरीका है पढ़ाने का। हमारा छोटा सा दारुलूम वहां शहर में है, हिफ्ज की उसमें क्लासें हैं, वहां मैंने कुछ साल पहले उसूल बना दिया कि उस्ताद बच्चे को नहीं मार सकते। मुझे पता चला जी कि इनके सब ने उस्तादों ने अपने अपने डंडे बनाए हुए हैं और ये उन डंडों से बच्चों की पिटाई करते हैं। एक दिन मैं अचानक गया और मैंने जाके 3 उस्तादों के वो जो डंडे थे ना वो ले लिए और चला गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला जी अब उस्तादों ने डंडों की बजाय वो जो पाइप होता है ना पानी वाला, वो टुकड़े रख लिए हैं और उन पाइपों से मारते हैं और पाइप की मार डंडों से ज्यादा सख्त होती है। फिर दोबारा मुझे जाना हुआ, फिर मैंने उनके वो पाइप भी सब उठा लिए। अब उस्ताद मुझे कह तो कुछ न सके, लेकिन उन्होंने उसका हल क्या निकाला कि मुक्के से और थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। जरा सी कोई बात, बच्चे के थप्पड़ लग रहा है, मुक्के लग रहे हैं, उसके बाल खींचे जा रहे हैं। फिर मुझे पता चला जी कि उस्ताद तो फिर सख्ती कर रहे हैं। फिर मैंने गया बयान किया और बयान करके उस्तादों को मैंने समझाया कि आप लोग ये मार वाला पहलू खत्म करें और प्यार वाला पहलू शुरू करें, बच्चे को फजाइल सुनाएं, तरगीब दें, इसकी जहन साजी करें, बच्चा अपने शौक से याद करना शुरू करे, मार की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने ये कहा तो एक बड़े कारी साहब जो थे, मेरे बच्चों के उस्ताद भी थे और हमारे साथ उनका रिश्तेदारी का ताल्लुक भी है, वो कहने लगे हजरत साहब एक वक्त था कि बच्चे डंडे के डर से जो है ना वो याद कर लिया करते थे, फिर पाइप लगता था तो डर से याद कर लिया करते थे, अब तो ना डंडे से डरते हैं ना पाइप से डरते हैं, तो अब तो इनको मुक्का मारो तो भी नहीं डरते। मैंने कहा कारी साहब अब आपके बच्चों की अगर सबक सुनाने में कोई गलती आए ना तो मुक्का ना मारा करें। कहने लगे फिर क्या करें। मैंने कहा गोली मारा करें। फिर मैंने कहा कि कारी साहब ये बच्चा गलती कर गया है जो मदरसे में आ गया है। कहते नहीं। मैंने कहा ये मुजरिम है जो मदरसे में आया बैठा। कहते नहीं। मैंने कहा इस बच्चे का एहसान है, छोटा है, माँ बाप के कहने पे समझाने पे ये मदरसे में आ गया है तो हम इसको बच्चे का एहसान समझें, इसको समझाएं प्यार से, ये नहीं है कि इसको अब मारना शुरू कर दें, मारेंगे तो इसका दिल उचाट हो जाएगा। मार मुजरिमों के लिए होती है, मुखलिसों के लिए नहीं होती। ये मुखलिस बच्चा है, ये छोटी उम्र का है, मासूम है, इसको क्यों मारते हैं आप। तो जी डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया का। इनका बिगड़े तिगड़िया का है, ये अभी तो छोटा बच्चा है 4-5 साल का, ये क्या बिगड़ा तिगड़ा है, इसमें तो कोई बिगाड़ नहीं आया अभी। फिर जब उनको समझाया तो उनको बात समझ में आई कि हाँ हमें बच्चों को मारना नहीं चाहिए बल्कि प्यार से पढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कारी होते हैं और आज के दौर में बहुत सारे कहारी होते हैं, वो बेचारे कारी नहीं रहते, वो कहारी बन जाते हैं, जरा सी बात पे बस डंडे बरस रहे हैं, मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का। ऐसा बंदा उस्ताद बनने के ही काबिल नहीं है जो बच्चों को समझा नहीं सकता, जो बच्चे को प्यार से नहीं पढ़ा सकता। तो नबी साहब ने इरशाद फरमाया कि बर्बाद हो गया वो और खसारा पा गया वो जिसके दिल से अल्लाह ने बशर के लिए रहमत को निकाल लिया है। एक एक्सट्रीम है हमारी, जरा जरा सी बात पे डंडा, और एक एक्सट्रीम है वेस्ट वालों की, मगरिब की, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है मार। उनके मुल्कों में कोई उस्ताद शागिर्द को मार ही नहीं सकता कि जो मर्जी हो, वो भी एक एक्सट्रीम है और ये भी एक एक्सट्रीम है। वहां बच्चे उस्तादों को बहुत तंग करते हैं, बहुत तजलील कर देते हैं, लेकिन वो बच्चों को मारते नहीं है। अजीब बात है, मना है, कानूनन मना है, कोई बच्चे को हाथ लगाए उस्ताद उसको फौरन जेल में भेज दिया जाता है। तो एक वो एक्सट्रीम, हाथ ही नहीं लगा सकते, इसलिए फिर वो लोग जो है इस्लाम के ऊपर एतराज करते हैं, वो देखो जी इस्लाम ने तो मारने का हुक्म दिया है और इससे दीन से लोगों को दूर हटाते हैं। एक दफा मैं एक जगह बैठा था तो एक आदमी जो है कहने लगा ओ जी ये दीन इस्लाम भी क्या दीन हुआ जो औरतों को मारने का हुक्म देता है। मैंने कहा कि कब मारने का हुक्म देता है। कह लगा जी जब वो बुराई करे। तो मैंने कहा अच्छा अगर वो बुराई करे तो फिर क्या उसे हलवा खिलाना चाहिए बताएं। फिर चुप हो गया, फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा शरीयत ने कहा है एक हद है, अगर हद क्रॉस हो रही है तो फिर वहां से मार शुरू होती है, उससे पहले नहीं। और शरीयत शुरू में मारने का हुक्म नहीं देती, खाविंद को कहती है पहले तुम उससे बोलना बंद कर दो अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही, ना फरमान बन रही है, और अगर फिर भी नहीं मानती तो अपना बिस्तर जुदा कर लो, और अगर फिर भी नहीं मानती तो तीसरा दर्जा आता है, तो तीसरे दर्जे में तो वही पहुंचेगा ना जो जिद्दी होगा और वाकई वाकई नाफरमान होगा। तो शरीयत एतदाल का हुक्म देती है। अब पता चला कि नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट इस्लाम इज द बेस्ट, ना हमारे इलाकाई जो आदतें हैं वो अच्छी हैं, ना उन लोगों की आदतें अच्छी हैं, जो तालीमात इस्लाम ने दी हैं वही तालीमात सबसे ज्यादा बेहतर है। शरीयत ने कहा बच्चों को प्यार से पढ़ाओ, प्यार रखो, हाँ अगर कोई जुर्म की हद तक पहुंचे तो शरीयत ने उसके लिए मार को जायज करार दिया है। नबी ने सामने शाद फरमाया मल्लम यरहम सगीरना ولم یوکر کبیر اناخری سمینا، جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کھاتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا. اب ذرا غور کیجئے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اگر ہمارے دلوں میں چھوٹوں کے بارے میں احترام نہیں ہوگا یا چھوٹوں کے بارے میں شفقت نہیں ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی امتی سے گویا خارج ہو جائیں گے. بلکہ شریعت تو اس بات کا حکم دیتی ہے اگر کوئی بندہ مشکل میں ہو تو ہم جیسے بھی ہو اس مشکل میں اس کی مدد کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مشکل میں پڑے ہوئے بندے کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے اس شخص پر اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے کسی کی مشکل میں اس کے کام آنا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، یہ نہیں ہے کہ اس کا کام کروا دیا، نہیں، کام ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، جو اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چلا ہے، اس کی مدد کے لیے چلا، اس کو میری مسجد میں 2 سال اعتکاف کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. مسجد نبوی میں 2 سال اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا جو اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چلے گا. اور ایک حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے جو اپنے بھائی کے کام کرنے میں لگا ہوتا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے اپنے بھائی کے کام کروانے کو کیا رتبہ عطا فرمایا. کسی کے دکھ کو بانٹنا، اس کو محسوس کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. ہماری نفلوں سے، نمازوں سے بڑھ کر یہ عمل ہے. بخارا کا ایک حاکم تھا، گورنر تھا، جو بہت سخت گیر تھا. ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کو پٹائی کرواتا تھا، مارتا تھا، ان کو جیل میں بند کر دیتا تھا. لوگ اس سے بہت تنگ تھے. ایک دفعہ وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا، بیمار کتے کو دیکھا. تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو کہا اس خارش کتے کو لے جاؤ اور اس کے زخموں پر کچھ مرہم لگاؤ اور اس کو سردی سے بچاؤ اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اللہ کی شان کے اس کے سپاہی نے کتے کا خیال رکھا اور کتا صحت مند ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد حاکم مر گیا. جب فوت ہو گیا تو کسی نے اس حاکم کو خواب میں دیکھا. اس نے کہا سناؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا بنا. حاکم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بھی کتا ہی تھا، مجھے یہ فرمایا کہ تو بھی کتا ہی تھا، میرے بندوں کے ساتھ سختی کرتا تھا، جیسے کتا بھونکتا ہے نہ کاٹتا ہے تو بھی اسی طرح میرے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن تو نے چونکہ ایک کتے کے ساتھ بھلائی کی اس وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تجھے جنت عطا فرما دی. ایک کتے کے ساتھ بھلائی پر اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں، ہم اگر کسی انسان کے ساتھ بھلائی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں جنت عطا فرمائیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ربی بن سلیمان ایک بزرگ تھے، وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور گھر کے قریب ہی کوفہ شہر تھا. وہاں وہ پہنچے کہ میں یہاں سے کوئی جانور کرائے پہ لے کے اور حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں. جب وہ اونٹ لینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گدا اور یا خچر ہے، مرا پڑا ہے، اور اس خچر کا یہ گوشت کیوں کاٹ رہی ہے؟ تو تو ان وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ عورت ایسی نہ ہو کہ جو یہ گوشت پکا کے لوگوں کو کھلا دے, تو یہ تو مردار کا گوشت ہے اور مردار کا گوشت کھانا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے, تو میں ذرا پتہ تو کروں. وہ عورت اس گوشت کو لے کر چلی اور ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک جوان عمر لڑکی کی آواز آئی, کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ ایک عورت یہاں پر مردار کا گوشت لے کے آئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ سادات میں سے ہیں, سید گھرانے میں سے ہیں, اور گھر میں صرف عورتیں ہیں. جو گھر کا مرد تھا, ذمہ دار تھا, وہ فوت ہو گیا, اب پیچھے گھر والوں کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور ہمارے اوپر اب چوتھا دن فاقے کا گزر رہا ہے اور کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو یہ میری ماں تھی جو گئی اور ایک مردار کا گوشت لے کے آئی. ہمارے لیے اس حال میں مردار کا گوشت کھانا بھی جائز ہے, تو تم ہمارے حال کی تحقیق میں مت پڑو اور ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, فرض حج تو میں نے کیا ہوا ہے, کیا بہتر نہیں کہ میں اپنے پیسے جو ہیں وہ ان عورتوں کو دے دوں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, چار دن سے فاقے میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی 300 دینار تھے, میں نے اس لڑکی کو پکڑا دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہیں, تم اس سے حلال کھانا کھاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں حلال میں برکت عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا لیکن دل میرا بڑا غمزدہ تھا. میں نے حج کا ارادہ کیا تھا, میں نے بڑے خواب دیکھے تھے, حج کروں گا, طواف کروں گا, عرفات کے میدان میں دعائیں مانگوں گا, اور اب میں نہیں جا رہا تھا. خیر کئی دفعہ تو اس بات کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرا حج اس سال مس ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب حج مکمل ہو گیا تو حاجیوں کے قافلے واپس آنے لگ گئے, تو میرے دل میں خیال آیا بھئی جو لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں کم از کم میں جا کے ان کو تو مبارکباد دے دوں. تو میں جس قافلے کو جا کے ملا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اللہ آپ کا حج قبول کرے, وہ کہے جی اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے. میں کہوں میں نے تو حج نہیں کیا. وہ کہے سبحان اللہ کیا بہانے کرتے ہو, فلان جگہ منا میں آپ سے میری ملاقات ہوئی, اس جگہ عرفات میں ملاقات ہوئی, اس جگہ رمی جمار کے موقع پہ آپ سے ملاقات ہوئی, اور اب آپ کہتے ہیں میں حج بھی نہیں گیا, اللہ ہماری حج قبول کرے تو آپ کی بھی حج قبول کرے. پھر میں دوسرے قافلے کے پاس گیا, وہاں بھی یہی ہوا. کہتے کہ کئی قافلوں کے پاس میں گیا, سب نے کہا کہ تو ہم نے تو آپ کو حج میں دیکھا ہے. پھر کوفہ کے لوگ واپس آئے جو شہر کے تھے میرے, میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی, اللہ آپ کا بھی حج قبول کر لے. میں نے کہا بھائی میں تو حج پہ نہیں گیا, ان کا یار کوئی کرنے والی بات ہے, آپ حرم سے نکلتے ہوئے مجھے نہیں ملے تھے. دوسرے نے کہا آپ فلاں جگہ پہ مجھے نہیں ملے تھے. تیسرے نے کہا مجھے نہیں ملے تھے. پھر ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے مجھے ایک تھیلا دیا. اس نے کہا بھائی آپ نے مجھے منا میں تھیلا پکڑایا تھا کہ یہ تھیلا رکھ لو میں آپ سے لے لوں گا, پھر اس کے بعد آپ ملے ہی نہیں, تو میاں اپنا تھیلا واپس لے لو. کہتے ہیں میں حیران کہ میں نے تو تھیلا نہیں لیا تھا, حج پہ بھی نہیں گیا, تھیلا میں لے کے آ گیا اور میں آ کے بڑا غمزدہ تھا اور میں آ کے سو گیا, حیران بھی بڑا تھا, لوگ کیسے مجھے حج کی مبارکباد دیتے ہیں. کہتے ہیں جب میں خواب میں سویا تو مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری اولاد میں سے کچھ خواتین تھیں جن کے اوپر رحم کیا اور اپنے حج کا خرچہ ان کو دے دیا, تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو حج کے لیے قیامت تک کے لیے متعین فرما دے. اب اس فرشتے نے تیری طرف سے حج کیا تھا, جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تمہیں دیکھا تو انہوں نے غلط نہیں دیکھا, وہ بالکل تمہاری ہم شکل فرشتہ تھا جس نے حج کیا, اور وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا تمہاری طرف سے. اور تم کیوں نہیں مانتے کہ تم نے حج کیا؟ تمہیں اتنے لوگوں سے ہم نے تصدیق کروائی ہے اور میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا ہے. تو اگر انسان دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں سے بڑھ کر اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی تھا, اس نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے اور کہا کہ بازار سے فلاں چیز لے کے آؤ. اب یہ غلام 4 دینار لے کر وہ چیز لینے کے لیے چلا. آگے اس نے عجیب منظر دیکھا. ایک فقیر تھا جو سوال کر رہا تھا کہ مجھے کچھ دے دو دے دو دے دو. تو اس نے کسی اللہ والے سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دو, اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں, مگر وہ اللہ والے بڑے خدا ترس تھے. وہ اس فقیر کے پاس کھڑے ہو گئے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے, جو اس فقیر کو جتنے درہم دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں اللہ کے سامنے کروں گا. تو وہ غلام نے ایک عجیب سمندر دیکھا کہ ایک بزرگ سا آدمی ہے اور کہتا ہے بھائی جو اس غلام کو جتنے دینار دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں اللہ رب العزت کے سامنے کروں گا. تو اس کے دل میں خیال آیا چلو میں بھی دینار اس کو دے دیتا ہوں اور دعائیں کروا لیتا ہوں. چنانچہ اس نے 1 دینار اس کو دیا اور ان کو کہا جی میرے لیے دعا کرو کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے, میں غلام ہوں. انہوں نے دعا کر دی, اللہ اس کا مالک اس کو آزاد کر دے. اس نے دوسرا بھی دے دیا. اب کیا دعا کروانی ہے؟ اور جی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 دینار کا بدلہ دے دے. انہوں نے وہ بھی دعا کر دی. اس نے 3 دینار دے دیا. اب کیا دعا کروانی ہے؟ اور جی دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرے مالک کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. مالک شرابی کبابی قسم کا تھا. انہوں نے یہ بھی دعا کر دی. تو اس نے 4th دینار بھی دے دیا اس فقیر کو. ان کا بھائی 4th دعا کیا کروانی ہے؟ اور جی 4th دعا یہ کریں اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اس اللہ والے نے 4th دعا بھی کر دی. اب اس غلام نے 4 دینار تو ان کو دے دیے. یہ گھر واپس آیا, مالک انتظار میں تھا. اس نے کہا بتاؤ بھائی تم سودا لے کے آ گئے جو تمہیں بھیجا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں سودا تو میں نے نہیں لیا, میں نے اس کے بدلے ایک اللہ والے سے 4 دعائیں کروا لی ہیں. غلام ڈر رہا تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی, مگر اللہ کی شان کہ وہ مالک جو تھا وہ غصے میں نہیں آیا. اور اس نے اس سے کہا اچھا بتاؤ بھائی کیا تم نے دعائیں کروائیں؟ اور جی میں نے پہلی دعا تو یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے. مالک مسکرایا اور کہتے ہیں اچھا چلو میں نے تمہیں آزاد کر دیا. پہلی دعا قبول ہو گئی. دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ اور جی میں نے دوسری دعا کروائی تھی کہ ان 4 دینار کا مجھے اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے. مالک نے جیب میں ہاتھ ڈالے, اس کے جیب میں 400 دینار تھے. اس نے 400 دینار دے دیے, لو تمہیں اس کا بھی بدلہ مل گیا. تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ اور جی میں نے دعا کی تھی کہ میرا مالک گناہوں سے سچی توبہ کر لے. مالک نے کہا اچھا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں نے شراب سے سچی توبہ کر لی. اچھا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ اس نے کہا جی چوتھی دعا یہ کروائی تھی اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. یہ سن کے مالک کہنے لگا بھئی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا. بات آئی گئی ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہ مالک جب رات کو سویا اس نے خواب دیکھا, کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا تھا اے بندے جب تم نے وہ کر دیا جو تو کر سکتا تھا تو کیا تو یہ سمجھتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نے تیری اور تیرے مالک دونوں کی مغفرت فرما دی. اگر تم نے وہ کر دیا جو تم کر سکتے ہو تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں, ہم نے تمہاری اور تمہارے مالک دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دی. تو جو نرم دل انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ملتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اور محبوب ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے. تو ہماری کوشش ہو گھر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچائیں، پڑوسی کو پہنچائیں، جس ماحول میں رہتے ہیں ہر بندے کا فائدہ، چھوٹے کا فائدہ، بڑے کا فائدہ، اپنے کا فائدہ، پرائے کا فائدہ، ہر ایک کا فائدہ سوچنے کی عادت بن جائے کہ ہماری ذات سے ہر بندے کو فائدہ مل جائے. اور آخری حدیث مبارکہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا احبکم الی احبکم الی الناس، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو. جو بندہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو صاف ہے لوگ اس سے پیار محبت کریں گے. تو فرمایا کہ جس سے لوگ پیار کریں گے وہ بندہ میرے بھی سب سے زیادہ نزدیک ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرمائیں اور ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیارے بن جائیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، ان کی مشکلات دور کریں، ان کی حاجات پوری کریں، ان کے کام آئیں. اور کئی مرتبہ کچھ کرنے کی بجائے محبت کے دو بول بول دینے سے دوسرے کا دل خوش ہو جایا کرتا ہے. تو ہم دوسرے کی خیرخواہی اور غمخواری تو کر سکتے ہیں نا، اتنے بھی نہ بنے کہ ہم کسی کو دو محبت کے بول ہی نہ بول سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.